جب صحابہ نے دروازہ کھولا دیکھا کہ رسول اللہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر واپس آ چکے تھے اور صحابہ سے کہا لم تراعو لم تراعو، گھبراؤ مت، میں محمد الرسول اللہ جنگل سے ہو کر بھی آ گیا، پتہ کر کر بھی آ گیا، دیکھ بھال کر کے بھی آ گیا۔ امامت، حضور کو امام کہا جاتا ہے، ہر مقام پہ حضور انور امام ہیں، شجاعت میں، سخاوت میں، بہادری میں، کردار میں، اعمال میں، اقوال میں، تحریرات میں، تمام چیزوں میں رسول اللہ امام ہیں، اور یہاں پر بھی حضور انور امام ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے مقتدی ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ بن اریقت یہ آپ کے مقتدی ہیں، جو نماز آپ نے پڑھی دو صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی، جو رکوع آپ نے کیے ان صحابہ نے آپ کے پیچھے کیے، جو نفل آپ نے پڑھے ان صحابہ نے آپ کے ساتھ پڑھے، جو ذکر آپ نے کیے صحابہ نے ذکر آپ کے ساتھ کیے۔ اس غار کی طرف جس وقت روانہ ہوتے ہیں، ساتھ آپ کے سیکورٹی گارڈ کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ کے ایک غلام ہیں، نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی طرح یہ سفر جب ہوتا گیا، ابو بکر صدیق کی بے چینی تھی، کبھی حضور کو آگے سے دیکھتے، کبھی نبی کو پیچھے سے دیکھتے، کبھی دائیں طرف دیکھ جاتے، کبھی بائیں طرف دیکھ جاتے، کبھی نگاہیں اوپر جاتی، کبھی نگاہیں نیچے جاتی۔ ہمارے علماء نے کہا ہے جس طرح پنکھا تیزی کے ساتھ دائیں طرف گھومتا ہے، بائیں طرف گھومتا ہے، سٹینڈ پنکھا گھومتا رہتا ہے، کبھی ادھر بھی جاتا ہے، کبھی ادھر بھی آتا ہے، خراب ہو جائے تو پیچھے بھی مڑ جاتا ہے، آگے بھی مڑ جاتا ہے۔ حضور اکرم کے ساتھ ابو بکر صدیق جو چل رہے ہیں، آپ کی چال کا آپ کو خیال نہیں، لیکن نبی کی تمام چیزوں کا خیال ہے، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی اوپر کی طرف، کبھی نیچے کی طرف، ہر وقت ایک نگاہیں گھماتے، گردنیں گھماتے، آقا علیہ السلام کے جس میں تصور کو دیکھتے، جس میں حقیقت کو دیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ داری کر رہے۔ خوف کوئی نہیں، حضور کی ذات کا خوف ہے، حضور کی نبوت کو نقصان نہ ہو، رسول اللہ کی رسالت کو نقصان نہ ہو، نبی کے عہدے کو نقصان نہ ہو، نبی کے رتبے کو نقصان نہ ہو۔ حفاظت اس کو کہا جاتا ہے، آج اگر کوئی نبی کی تصویر بناتا ہے، نبی کے خاکے جلاتا ہے، مسلم امت اٹھتی ہے، اپنے اظہار کرتی ہے، خیالات دکھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرتی ہے، ہر چیز کرتی ہے، مگر یہ مخالفت ہم گھروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، چھوٹی سی گلی میں کرتے ہیں، کسی سڑک پہ کرتے ہیں، مگر سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو جو تحفظ دیا ہے، وہ ہر سمت سے دیا، ہر طرف سے دیا، ہر راستے پہ دیا، ہر جگہ پہ دیا۔ اور یہاں علماء کہتے ہیں یہ وہ سفر ہے جو نبی سے صدیق کو ملاتا ہے، اور صدیق سے نبی کو ملاتا ہے، اور باقی صحابہ ایک طرف ہیں، ابو بکر صدیق کا سفر ایک طرف ہے، حضور کے ساتھ آپ کی یہ سفر کی مدتیں، سفر کے زمانے، سفر کی راتیں، سفر کی تمام چیزیں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل جس وقت فتح کر لیا، لوگوں نے کہا تو اسلام کا بہت بڑا پیغام رسا انسان ہے، تو نے 22 لاکھ مربع میل کو فتح کر دیا، تو بہت بڑی شخصیت ہے، تیری تو بہت بڑی عظمت ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے ان صحابہ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کو دے دی جائے۔ ابو بکر صدیق کی وہ 3 راتیں جو رسول اللہ کے ساتھ اس نے غار میں گزاری ہیں، وہ مجھے دے دی جائے، اللہ کی قسم یہ میرے لیے باعث فخر ہو۔ باعث فخر، صحابہ سارے ستارے ہیں، صحابی سارے جنتی ہیں، صحابی سارے کامیاب ہیں، مگر صحابہ میں ہرس تھا، صحابہ میں لالچ تھی، صحابہ میں بڑھنے کا جذبہ تھا، صحابہ میں مسابقت تھی۔ صحابہ نے کبھی چوکڑی مار کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو صدقے زیادہ کر دیے، صحابہ نے کبھی چوکڑی مار کر یہ نہیں کہا ہم نے تو جہاد مکمل کر دیے، صحابہ نے کبھی چوکڑی مار کر یہ نہیں کہا ہم نے تو ساری سنتیں پوری کر دی، صحابہ نے کبھی پرامن ہو کر یہ نہیں کہا ہماری نمازیں بہت ہو چکی، صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہمیں تو نبی نے کھڑے ہو کر جنت کی بشارت سنا دی، صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارا ذکر تو تورات تورات میں گزرا ہے، صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا، ہمارا ذکر تو انجیل میں گزرا ہے، صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لے کر آج سے پہلے یہودی اپنے جہاد میں اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا ہم نے تو سمندر بھی پار کر دیے ہیں، ہماری کیا حیثیت اور چاہیے، ہم تو بڑے ہو چکے ہیں، نہیں، ایک ایک صحابی کو دیکھو، وہ لالچ کرتے ہیں، وہ ہرس کرتے ہیں، نماز کی ہرس، زکات کی ہرس، دولت کی ہرس، صدقے کی ہرس، لیکن وہ دولت اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے لالچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لالچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سب کچھ کرنے کے لیے لالچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے بھی دولت کی لالچ اس طرح فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں کاش کہ احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا عطا ہو جائے۔ اب یہ حضور کی تمنا ہے، حضور کی توجہ ہے، حضور کی طلب ہے، حضور کی ڈیمانڈ ہے، حضور کا مانگنا ہے۔ اگر یہاں تک حدیث پڑی جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی دنیا مانگ رہے ہیں، لیکن حدیث کا پورا جملہ پڑھو، کاش کہ مجھے احد پہاڑ کے مقابلہ میں سونا دے دیا جائے، تین راتوں سے پہلے پہلے میں اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے اپنی ناحت خراب کروں گا، نیند کروں گا، راحت کروں گا۔ تو صحابہ نے ہرس دولت کا کیا، مال کا کیا، جہاد کا کیا، فتح کا کیا، شہادت کی، سب کچھ کی، لیکن اللہ کے نام پہ لٹانے کے لیے، اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے۔ آج مسلمان سب کچھ کرتا ہے، اپنی دنیا بنانا، گھر بنانا، پلاٹ بنانا، مکان بنانا، شادیاں کرنا، بیاہ کرنا، اولاد کی طرف بڑھنا، دنیا کے زیب و زینت کی طرف چلنا، سونے چاندی اکٹھے کرنا، ذخیرہ کرنا، ہر چیز کو اپنے کمروں میں دبا دینا، ہر چیز کی طرف توجہ رکھنا، کروڑ پتی ارب کی طرف، ارب والا خرب کی طرف، خرب والا اس سے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو صحابہ نے اپنی عبادت پر کبھی اطمینان نہیں فرمایا، بلکہ عبادت کرتے گئے، اور صحابہ کا تصور یہ تھا کہ شاید پہلے عمل قبول ہوئے کہ نہیں، اب دوبارہ سے کرتے ہیں، نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، سب کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔ یہ تصور جب امت میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، صحابی اور کوئی نہیں، آپ کی طرف توجہ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ کی محبت کے مظہر ہیں، اللہ کی شان ہے، دنیا کائنات کی وہ زمین اس وقت بھی جائیں، حرم مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف جب بس میں بیٹھیں، دائیں طرف دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، اللہ کی قسم بظاہر ایسا لگتا ہے یہ پہاڑ بڑے دہشت والے، بڑے وحشت والے، بڑے سخت والے، بڑی چیزوں والے پہاڑ تھے، لیکن ابو بکر صدیق کا اور میرے آقا کا سفر کیا خوبصورت مظہر پیش کر رہا تھا۔ ساری توجہ، سارے فرشتوں کا نظارہ، سارے فرشتوں کا مظہر، پورے عرب کی باطل قوت ان دو ہستیوں کے پیچھے، اور اللہ کی ذات ان دو کو بچانے کے پیچھے، یہ تمام چیزیں ایک نظام ہے جو خوبصورت ہے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب چلتے ہیں وہ راستہ آیا جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہلکے پھلکے زخم آنا نظر شروع ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے تلے اٹھا کے دیکھے، ان کو بوسہ دیا، وہ گردہ اپنی زبان پہ لگایا، نبی علیہ الصلات والسلام کی طرف دیکھا، پوری دنیا کا خوبصورت حسین چہرہ، سب سے قیمتی ہستی جب ان میدانوں سے گزرتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے آقا علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ حضور انور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے جب اپنے کندھوں پہ اٹھایا، عمر میں آپ بڑے ہیں، حضور کی عمر آپ سے کچھ چھوٹی ہے، ابو بکر صدیق آپ کے شاگرد ہیں، آپ استاد ہیں، یہ صحابی ہیں، وہ نبی ہیں، یہ صاحب معراج ہیں، وہ صاحب العرض ہیں، پورے نظام زندگی کو ایک طرف کر کے دیکھو۔ اس وقت ابو بکر صدیق کی تمنائیں میرے آقا علیہ السلام نے پوری فرمائی، حضور انور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر اپنے آپ کو بٹھایا. سیدنا ابو بکر صدیق سینکڑوں قدم میرے نبی علیہ السلام کو لے کر چلے. حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے، دنیا اگر ابو بکر کی معرفت چاہتی ہے، ابو بکر کی سیرت چاہتی ہے، ابو بکر کی صورت چاہتی ہے، ابو بکر کا درجہ چاہتی ہے، عہدہ چاہتی ہے، رتبہ چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، عظمت چاہتی ہے، ساری سیرت ابو بکر کی بھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ابو بکر صدیق کا میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جانا، خدا کی قسم صرف اس مظہر کی طرف آؤ گے آپ کو پتہ لگ جائے گا ابو بکر صدیق نے کیا اعزاز لیا ہے، کیا رتبہ لیا ہے، کیا مقام لیا ہے. اللہ کی قسم اس نے اس نبی کو اٹھایا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی تمام نبوتیں اس کے دل میں ہیں، تمام کتابیں اس کے دل میں ہیں، تصورات اس کے دل میں ہیں، رب کا کلام اس کے دل میں ہے، معراج اس کے دل میں ہے، سات آسمانوں کی سیر اس کے دل میں ہے، 27 جہاد اس کے دل کے اندر ہیں، قرآن کی 6666 آیتیں اس نبی کے دل میں ہیں، 23 سال کی نماز اس نبی کے دل میں ہے، 23 سال کی عبادت اس نبی کے دل میں ہے، طائف کی خوبصورت وادیوں کے اندر اس نبی کی تکلیفیں اس نبی کے دل میں ہیں. حضور انور علیہ السلام کی تمام تر توجہ، تہجد، عبادت، نفل، توبہ، ذکر، استغفار، کثرت، رونا، آنسو بہنا، سب کچھ اس دل کے اندر ہیں، اور اس دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے کندھوں پہ رکھا ہے. طاقت دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں کہ میرے نبی پہ جب وحی آئی، روایات لکھتی ہیں کہ وحی آتے ہی آپ سواری پر تھے، وہ سواری بیٹھ گئی. حضور کی وحی کا اتنا وزن تھا کہ سواری برداشت نہیں کر سکی. اور عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں جب قرآن کی آیتیں اتری تھی کہ مجاہد کو ثواب دگنا ہے، بیٹھنے والے کو آدھا ہے، اس نابینا صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا کیا قصور ہے، میں نابینا ضرور ہوں مگر جانا تو چاہتا ہوں، اگر میں جہاد کر سکتا ہوتا لجاہد تو میں جہاد کر لیتا، میرا آدھا ثواب مجھے منظور نہیں ہے، اللہ سے میرا ثواب پورا کرنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہی اتری غیر اولی الضرر، سب کا ثواب آدھا ہوگا لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم کا ثواب پورا ہوگا. عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں جس وقت وہی اتری، خفتو انترزا فخیزی، مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ میری ران پھٹ جائے گی، اتنا وزن تھا اس وحی کا. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی مثال ہے. حدیث میں آتا ہے یہ صحابی سب سے پہلے اللہ کا دیدار کرے گا، اس لیے کہ نابینا صحابی تھا، اللہ کا متقی تھا، خوبصورت آواز تھی. جس وقت اذان ہوتی تھی، تہجد میں ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، فجر میں حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے، یہی ابن ام مکتوم تھے جو رسول اللہ کی مجلس میں آئے تھے. نبی حقے سے ناراض ہو گئے تھے کہ میں تو کافروں کو دعوت دے رہا تھا، تو ذرا صبر کر لیتا. اللہ نے کہا آپ نے اس ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اے نبی آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ میرا بڑا پیارا صحابی ہے، ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، نابینا ہے، متقی ہے، بصیرت والا ہے، بصارت والا ہے، سب کچھ. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی سواری زمین پر بیٹھ جاتی، ابن ام مکتوم کہتے ہیں جب وحی آئی، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے. اتنی طاقت اس وحی کی، اتنی قوت اس وحی کی، اتنی عظمت اس وحی کی، اتنا نظام اس وحی کا، اتنا بہار ان فرشتوں کا، ان کی وحیوں کا، لیکن ابو بکر صدیق کی قوت کہاں سے آئی، طاقت کہاں سے آئی، روحانیت کہاں سے آئی، تمام چیزیں کدھر سے آئیں کہ حضور انور علیہ السلام صاحب قرآن کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اور علماء لکھتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ نے ابو بکر صدیق میں وہ صفات پیدا کر دی ہوں کہ وہ نبوت کو اٹھا کے چل سکتا ہو. معراج میں ہمارے نبی گئے تو پہلے آپ کے دل کو چاک کیا گیا، قرآن آیا تو پہلے آپ کے دل کو چاک کیا گیا، جوانی ہوئی تو آپ کے دل کو چاک کیا گیا، تاکہ ایسے نورانیت بھری جائے، ایسے انوارات بھر دیے جائیں کہ یہ نبی معراج میں جا سکتا ہو، آسمانوں پہ جا سکتا ہو، بلندی پہ چڑھ سکتا ہو. آج ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو اٹھا کے چلنا شروع کر دیا. یہ ہے اعزاز، یہ سیرت. یہ سیرت کا ٹکڑا کسی صحابی میں نہیں ہے، یہ سیرت کا ٹکڑا کسی اللہ کے ولی میں نہیں ہو سکتا، یہ سیرت کا ٹکڑا کسی تابعی میں نہیں ہو سکتا، یہ سیرت کا ٹکڑا پورے صحابہ میں نہیں ہو سکتا، یہ سیرت کا ٹکڑا کسی اور میں نہیں ہو سکتا جو ابو بکر صدیق کو یہاں پر رتبہ عطا کر دیا گیا، عطا کر دیا. کہتے ہیں جب آپ چلیں تو غار کے اندر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا باقی صحابہ بزدل تھے، حضرت علی بہادر تھے. کئی جاہل لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ علی مشکل کشا، ہماری ساری حاجتیں پوری فرما. ابو بکر صدیق کا اس غار میں اکیلے جانا، دیکھنا، صفائی کرنا، ہر چیز کو دیکھنا، تمام چیزوں کو کرنا، ان تمام چیزوں کا نظام، اور پھر یہ کہ سانپ نے جب ڈنگ مارا ہے تو ابتدا میں نہیں مارا، بعد میں کیوں مارا؟ ایک عجیب حکمت ہے. سانپ نے ڈسا آپ کو، سانپ نے ڈنگ مارا آپ کو، لیکن جاتے ہی نہیں مارا. صفائی پوری ہو گئی، ہر چیز ہو گئی، سوراخ بند کر دیے گئے، پتھر دے دیے گئے، گردہ صاف کیا گیا، گھاس کاٹے گئے، بوٹیاں کاٹی گئی، درخت کاٹے گئے، سب کچھ کر دیا گیا. میرے آقا علیہ السلام کا سپاہی، آپ کا مجاہد، آپ کا غلام، آپ کا مقتدی، پوری دنیا میں پیغمبروں کے بعد سب سے اونچی ہستی والا، اونچے مقام والا، اپنی تمام چیزوں سے ہٹ کر جان کی فکر نہ کرتے ہوئے، مال کی فکر نہ کرتے ہوئے، بچوں کی فکر نہ کرتے ہوئے، اکیلا جاتا ہے غار کے اندر. اور علماء بحث کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے لیے لگتا ایسے تھا کہ جیسے اللہ نے وقت روک دیا ہے، کیونکہ اگر وہ دو چار گھنٹے لگاتے اور باہر نبی اکیلے کھڑے ہوتے تو ابو بکر صدیق اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اتنی جلدی صفائی کی اور باہر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، تشریف لائیے، داخل ہو جائیے، غار میں آ جائیے. سارے کپڑے، ساری چادریں، سارے تکیے، سب کچھ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کے لیے بچھایا، اور اپنے کپڑوں کو توڑ کر، پھاڑ کر، سب کچھ کر کر ابو بکر صدیق نے سوراخ بند کیے، اور رسول اکرم علیہ الصلات والسلام کو اس صحابی نے بلایا، اور اتنی جلدی بلایا کہ آنکھ جھپکنے کی بھی دیر نہ ہوئی، فوراً رسول اکرم علیہ السلام کو اندر بلا لیا گیا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سانپ نے ڈنگ نہیں مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی گود میں سر رکھ کر سلایا. مقام ہے یہ، مقام ہے یہ، رتبہ ہے یہ، عزت و عظمت ہے یہ، تمام چیزیں ہیں. اللہ کی قسم اس چہرے کا کسی کو مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت. غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ اللہ نے عطا کیا، اور ان کے صدقے سے اللہ نے ابو بکر صدیق کو یہ رتبہ دیا کہ نبی علیہ السلام کا سر تیری گود میں ہوگا. جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ کو نصیب ہوا کہ رسول اکرم علیہ الصلات والسلام کہتے ہیں ما بین نحری و صدری، نہر صدر، نہر صدر، صدر سینے کو کہتے ہیں، نہر اس حلقوم کی رگ کو کہتے ہیں. ما بین نہری و صدری، میرے نہر کے درمیان، میرے سینے کے درمیان نبی پاک علیہ الصلات والسلام. ادھر ابو بکر صدیق کی گود میں، ادھر آپ کی بیٹی کے نہر اور صدر کے درمیان میں. یہ کیسا اعزاز، کیسا خوبصورت منظر ہے. حضرت عائشہ کا فیصلہ بھی نکاح کا رب نے کیا آسمان سے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا فیصلہ بھی رب نے کیا آسمان سے، نبی علیہ الصلات والسلام سے ہٹ کر اللہ نے کیا. گود میں سر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. جب آپ کو نیند آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈنگ مارا. بھی ڈنگ مار سکتا تھا. مارا کس وقت؟ غار کے اندر جب رسول اکرم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا، ذات کا، جسم کا، گھر کا اپنی فکر تھا، حضور کا فکر نہیں تھا، جس وقت سانپ نے ڈنگ مارا ابو بکر چیخ مار دیتے، باہر نکل آتے، شور ڈال دیتے، حضور کو اٹھا دیتے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، سانپ نے ڈنگ مار دیا، میری تو زندگی جا رہی ہے، میں تو بچ نہیں سکتا. لیکن یہاں پر علامہ زمخشری کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر صدیق نے پوری قوت لگا کر اپنے آپ کو روکا ہے اور رونے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھا. نہیں روئے، نہیں روئے، کوئی آواز نہیں نکلی. آج کسی کو سانپ ڈنگ مار لے تو یہ پورا مجمع جمعے سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلا جائے گا کہ اس کو بچاؤ. غار میں ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈانگا، ڈس مارا، ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے پوری قوت سے رونے کو روکا، آواز کو روکا، تاکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، مسئلہ خراب نہ ہو جائے، حضور اٹھ نہ جائیں، ایسا کچھ نہ ہو جائے. لیکن ابو بکر صدیق کی اس تکلیف کو اللہ بھی تو نہیں برداشت فرما رہے تھے. اللہ نے یہ چاہا کہ کسی نہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اطلاع تو کروں کہ ابو بکر صدیق رو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا یا رسول اللہ اٹھیں، مجھے سانپ نے ڈس دیا ہے، اللہ کے نبی کوئی دعا کر دیں، اللہ کے نبی کوئی دم کر دیں، اللہ کے نبی کوئی اور چیز کر دیں. نہیں. اور اسی سیرت میں آگے چل کر یہ بھی آئے گا کہ ابو بکر صدیق نے جب میرے آقا کو دودھ پلانے کے لیے بکریوں سے دودھ نکالا ہے تو حضور کو نہیں اٹھایا، ٹھنڈا کر کر حضور کے جاگنے تک حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ کھڑے رہے. کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دو تو آنسو آپ کے ٹپکنا شروع ہو گئے، اور آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرے، اور اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درد کا، دکھ کا، تکلیف کا میرے نبی علیہ السلام کو پتا چلا. آپ نے اٹھ کر کہا ابو بکر تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، اطلاع نہیں، تو ایسے بیٹھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کا رشتہ کیا تھا، تعلق کیا تھا، چاہت کیا تھی، منظر کیا تھا؟ ابو بکر اپنی فکر کے لیے غار میں تھے یا حضور کی فکر کے لیے غار میں تھے؟ اپنی جان بچانا چاہتے تھے یا حضور کی بچانا چاہتے تھے؟ اپنی فکر تھی یا مال کی فکر تھی یا دولت کی فکر تھی، یا بچوں کی تھی، یا والد کی تھی، یا گھر کی تھی، یا خاندان کی تھی، یا نبی کی تھی، نبی کے تقدس کی تھی، نبی کی رسالت کی تھی، نبوت کی تھی، حرمت کی تھی، عزت کی تھی، وقار کی تھی؟ یہاں سے جا کر موازنہ کرو، پتا لگے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور ہم کون ہیں. ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر زبان پہ ہے، تقریروں میں ہے، تحریروں میں ہے، کیسٹوں میں ہے، سیڈیوں میں ہے، آڈیو میں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا جب حلیہ نہیں اپنا سکتے تو میں کیسے کہوں کہ ہمیں نبی کی فکر ہے؟ ٹوپی نہیں پہن سکتے، حلیہ نہیں اپنا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، درود اگر نہیں پڑھ سکتے، ساری چیزیں نہیں کر سکتے، ہم کس طرح یہ صحابیت کے اوپر تانا لگا سکتے ہیں کہ صحابی تو اپنی جان کی فکر کر رہا تھا، اپنا خوف تھا، اپنا نظام تھا، اپنی زندگی تھی، اپنا فکر تھا. نہیں، ابو بکر صدیق کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا سوائے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے، آپ کی عفت و پاک دامنی کے، آپ کی طہارت کے، نبوت کے، رسالت کی فکر تھی. اور جس وقت آنسو بہے یہ میرے اللہ کا منشا تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی اطلاع تھی، اللہ کا تعلق تھا. اس لیے کہ جب بڑوں سے محبت ہوتی ہے، چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ میرے آقا کو بچانا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی بچانا چاہتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی اطلاع اگر ابو بکر رسول اللہ کو نہیں دیتے تو رب دیتے ہیں. آخر آنسو بہ گئے، حضور اٹھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے ڈسا ہے. اور یہ سانپ کا ڈسنا اس وقت تھا جب رسول اکرم آرام فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق کی آزمائش تھی. اور لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا تحفظ تھا، اپنی جان بچانا تھی، اپنا فکر تھا، ہرگز یہ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ ختم ہے، یہ نظام نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات جہاں پہ دکھلانا چاہتے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اپنی انگلی پہ لگا کے سیدنا ابو بکر صدیق کے اس زخم پہ اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ اعزاز، خدمت، ادب، شفقت، محبت، اس کو کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کی قسم جس جگہ پہ میرے نبی نے لعاب لگایا ہے آج تک وہ میری درد نہیں ہوئی، آج تک میری درد نہیں ہوئی، آج تک مجھے وہاں پہ تکلیف نہیں ہوئی، آج تک مجھے وہاں پہ کوئی اور نشان نہیں پڑا۔ پھر کہتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی اللہ کے نبی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے چند قدم پیچھے جا، ایک چشمہ ہوگا، وہاں سے پانی پی لینا۔ ابو بکر کہتے ہیں، پہلے میں نے صفائی کی تو چشمہ کوئی نہیں تھا، اب نبی نے کہا کہ جا کے پانی پی لے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خوبصورت چشمہ ہے اور ارد گرد درخت لگے ہوئے ہیں، میں نے وہاں پر اس چشمے سے پانی پیا، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے اپنے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ چشمہ پہلے نہیں تھا، اب کہاں سے آ گیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جنت کی نہریں اللہ نے کھول کر اس غار میں ابو بکر صدیق کو پانی فراہم کیا۔ جنت کی نہر کھل گئی، چشمہ میٹھا ہو گیا، پہلے موجود نہیں تھا، اب اس کا وجود ہو گیا۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے تھے، اعتماد بتا رہے تھے، ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ باہر جو غار تھی اس کی حالت پھر رب نے بوسیدہ کر دی، گرد و غبار پڑ گیا، اس کے ہر پتے پہ مٹی تھی، ہر درخت گرد و غبار تھا، جہاں سے انٹری ہوئی تھی ابو بکر صدیق نے اس کو صاف کیا، لیکن میرے اللہ نے اس پہ گردہ جمع دیا، وہاں پہ مکڑی کا ایک جالہ بن گیا، کبوتری کے وہاں پہ انڈے رکھ دیے گئے۔ اللہ کی طرف سے نظام تھا، دیکھو میں محمد رسول اللہ کا محافظ ہوں، میں اس کو کس طرح بچاؤں گا؟ اس لیے بچاتا ہوں کہ اس کے دل میں قرآن ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اور رب اپنا نظارہ تمہیں دکھا رہا ہے۔ یہ مکڑی کا جالہ بنا کر دشمن کو دھوکا دیا گیا کہ جا تو دیکھ، مکڑی کا جالہ دیکھے گا، دشمن کہیں گے یہاں کون جا سکتا ہے، یہاں تو جالے بنے بیٹھے ہیں، اور کبوتری کے انڈے کو دیکھ کر بھی وہ یہی سمجھیں گے اگر کوئی ہوتا انڈے اٹھا دیتا، انڈوں کو توڑ دیتا، کبوتری بھاگ جاتی، سب کچھ ہو جاتا، مگر یہ تمام چیزیں وہاں پر نہیں تھی۔ تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود دشمن جس وقت وہاں پہ کھڑا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ ان کے پاؤں پہ پڑ گئی۔ دشمن کے پاؤں پہ نگاہ، گھبرائے، حضور کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اگر ہمیں دیکھ لیا تو یہ تو اندر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو جانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج مسلمان کو یہ جملہ اگر کہیں نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو یقین نہیں آتا۔ ہر مسلمان نے شک اللہ کی ذات پر کیا ہے، اعتماد اللہ کی ذات سے چھوڑا ہے۔ اس کا جتنا یقین یہودیوں پر، عیسائیوں پر، مرزائیوں پر، ہماری حکومتوں پہ آ چکا ہے، خدا کی قسم یہ یقین اس کا اللہ کی ذات سے بھی بڑھ کر ان لوگوں پہ آ چکا ہے، اور اس کا اعتقاد یہ بن چکا ہے، ہمیں رزق یہاں سے ملے گا، بجٹ یہاں سے ملے گا، بیلنس یہاں سے ملے گا، سب کچھ ہمارا یہاں سے چلے گا، زر مبادلہ ہمارے ختم ہو گئے۔ اگر کافروں نے ہمیں قسطیں نہ دی، یہودیوں نے ہمیں قسطیں نہ دی، ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ہمارے ملک میں قحط پڑ جائے گا، ہمارے ملک میں تباہی بن جائے گی۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اتنا یقین جتنا ان حکمرانوں پہ ہے، اللہ کی ذات پر کر لو، اللہ رب العزت آپ کو نواز دے گا۔ نہیں ہے یقین، مجموع کے مجمع تباہ ہو چکے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں تباہ ہو چکی ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ مختلف کمپنیاں سودی نظام کو لے کے گلی کوچوں میں پھر رہی ہیں، اخوت کے نام سے ویلفیئر کی بنی ہوئی ایسی کمپنیاں ہیں جو عورتوں کے ذریعے سودی کاروبار کرتی ہیں۔ ہم خود گلیوں میں دیکھتے ہیں 40-40 عورتیں، 50-50 عورتیں، کشف کے نام سے یہ ادارے بن چکے ہیں جو عورتوں کو عورتوں کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں، مکان بنوا دیتے ہیں، کوٹھیاں بنوا دیتے ہیں، پلاٹ دلوا دیتے ہیں، ہمیں سود دیتی رہنا۔ ہماری مائیں بہنیں بیچاری غربت کی ماری سادگی کے ماحول میں جا کر وہاں پہ شکار ہو جاتی ہیں، اور اتنا وہاں پہ میلہ لگ چکا ہوتا ہے، روزانہ سود کے فارم پر ہوتے ہیں، حرام کے فارم پر ہوتے ہیں، کاروبار کے اندر شک کیا جاتا ہے، یہودیوں عیسائیوں کی پالیسیوں پر جدت پسندی پر مسلمان کو اعتماد ہے، اللہ کی ذات پر، نبی کے طریقوں پر، ہدایت کے نسخوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ کافروں کا مسئلہ نہیں بتا رہا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، مسلمان بہنوں کا، مسلمان بزرگوں کا، مسلمان بڑوں کا، مسلمان چھوٹوں کا، سب کا یہ مسئلہ بن چکا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ٹھوکرے ہیں، حالات خراب ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تمام نبوت کے پرخچے اڑانے کے اندر اگر یہودی عیسائی شامل ہیں تو مسلمان اپنی بد کرداری، بد عملی، سود، رشوت، زنا، شراب، حرام، بد دیانتی کی بنیاد پر بھی رسول اکرم کی نبوت کے پرخچے اڑانے میں قابل ذکر ہو چکا ہے۔ اعتماد، لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر۔ دیکھیں کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کو اپنا غم کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر گیا۔ غم کس کو ہوتا ہے؟ بیٹے کو۔ غم کس کو ہوتا ہے؟ بیوی کو۔ غم کس کو ہوتا ہے؟ باپ کو۔ غم کس کو ہوتا ہے؟ دوست کو۔ ایک بندے کا پیسہ تباہ ہو گیا، پیسے کو غم نہیں ہوگا، مالک جو بندہ ہے اس کو غم ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ کوئی بندہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ تو بےچارا گیا، غم کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا۔ غم اس کو کہتے ہیں، لا تحزن، ابو بکر مجھے پتا ہے کہ تجھے تیرا مسئلہ نہیں، تیری فکر نہیں، تیری جان کا مسئلہ نہیں، تو میرے بارے میں ڈرتا ہے، تو لا تحزن، میرے بارے میں غم نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو اپنی فکر تھی، قرآن کہتے ہیں حزن، حزن جو ہوتا ہے نا، حزن دوسرے کا ہوتا ہے، جو مرتا ہے ہمیں اس کا ڈر، خوف آ گیا، جو دنیا سے جاتا ہے ہمیں اس کا خوف آ گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بہن مر گئی، بیوی مر گئی، دوست مر گیا، ہم اس کے غم زدہ ہیں، ہم اس کے غمگین ہیں، ہمیں اپنا غم نہیں ہے، ہمیں اس کا غم ہے، اس کے جانے کا غم ہے۔ خوف کہتے ہیں اپنا خوف، یہاں سے یہ نہ ہو جائے، مر نہ جاؤں، کوئی قتل نہ کر دے، کوئی گولی نہ مار دے، کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں، جل نہ جاؤں، راکھ نہ جاؤں، چوری نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ ایک خوف ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے۔ خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، حزن دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ لا تخف، ابو بکر تو اپنی جان کا خوف نہ کر، یہ نہیں کہا، لا تحزن، ابو بکر تو میرا خوف نہ کر، میرا غم نہ کر، میرا فکر نہ کر۔ کیا مطلب تھا؟ اگر ابو بکر صدیق کو ذاتی ڈر ہوتا، ذاتی خوف ہوتا، ذاتی مسئلہ ہوتا، ذاتی سب کچھ ہوتا، ابو بکر صدیق کو نبی کہتے لا تحزن یا ابا بکر نہ کہتے، بلکہ لا تخف یا ابا بکرن، اے ابو بکر تو اپنا خوف نہ کر، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ابو بکر کو ابو بکر کا خوف نہیں تھا، ابو بکر کو میرے آقا علیہ السلام کا خوف تھا، ان کا غم تھا، ان کا صدمہ تھا، ان کے نقصان کا اندیشہ تھا، ان کا ڈر تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا لا تحزن، ابو بکر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہ کر۔ صحابہ حضور کا غم کرتے ہیں، حفاظت حضور کی کرتے ہیں، معاملہ حضور کا کرتے ہیں۔ عشق کس کو کہا جاتا ہے؟ گلی کوچوں میں عشق نہیں ہوتا، سٹیجوں پہ عشق نہیں ہوتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ سے عرض کی تھی، اس کو سیزن مت بنائیں، نبی کے کردار کو سیزن نہ بنائیں، نبی کے اعمال کو سیزن نہ بنائیں، نبی کی وفات کو سیزن نہ بنائیں، نبی کی پیدائش کو سیزن نہ بنائیں۔ نبی ہے تو سب کچھ، نبی نہیں تو کچھ نہیں، نبی کی سیرت ہے تو سب کچھ، نبی کی سیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کا کلمہ ایک منٹ میں چلا گیا، ساری دنیا ہلاک، برباد، تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے نبی سیزن کے مختاج نہیں ہیں، ان کا سیزن مت بنانا۔ شادیوں کا سیزن، بیاہ کا سیزن، محرم کے اندر قبروں کا سیزن، اور ان تمام چیزوں میں مختلف سیزن، یہ دین میں سیزن نہیں ہے۔ میرے نبی کے 24 گھنٹے سیزن ہیں، 24 مہینے سیزن ہیں، رات دن سیزن ہیں، ہر چیز سیزن ہے۔ صرف ربیع الاول ہمارے نبی کا سیزن نہیں ہے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 منٹ، 24 سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک سانس، ایک چیز، ایک نظر، ایک نگاہ، سب ہمارے نبی علیہ السلام کا سیزن ہے۔ ہم ذرا سے ادھر ادھر ہو جائیں، وہ رسول اللہ کی عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پیسے مت ضائع کرنا، لائٹوں پہ، جھنڈیوں پہ، پیسوں پہ، بچوں کو لگایا، عورتوں کو لگایا، مردوں کو لگایا، چندہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کا سیزن منائیں گے، حضور کی خوشی منائیں گے، ہرگز نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی خوشی منانے کے لیے قربانی خود دینی پڑتی ہے، لوگوں سے نہیں مانگنا پڑتا۔ ابو طالب تھے نا، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا کہ آپ کے ہاں آپ کے خاندان میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو جس لڑکی نے آ کر ان کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت محمد نام کا بچہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے اپنی صوبیہ جو باندھی تھی، لونڈی تھی ابو لہب نے، اس وقت آزاد کر دی، اور آزاد کر کر دنیا کے سامنے اس چیز کو رکھا ہے کہ نبی کی سیرت کے لیے، تعارف کے لیے چندے مت مانگو، اعلان مت کرو، اسٹیج مت سجاؤ، مسجدوں میں آ کر بیٹھ کر حضور انور کی سیرت کو بیان کرو، یہ تقدس ہے، طہارت ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے، نظافت ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ تمام کا تمام نظارہ ہے۔ اس کو سیزن کے ساتھ وابستہ مت کرنا کہ ہمارے نبی اس قابل ہیں کہ ہم ایک مہینہ سیزن منائیں، 11 مہینے رسول اللہ کو چھوڑ دیں، کوئی سیزن نہیں ہے، کوئی مسلک کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے عرب والے ہیں، حرم والے ہیں، مدینہ والے ہیں، مکہ والے ہیں، روضۃ الرسول والی جگہ ہیں، الحمدللہ عرب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، ان لمٹ بجٹ ان کا حرمین پہ خرچ ہوتا ہے، مگر رسول اللہ کو سیزن نہیں، ہر وقت رسول اللہ پہ درود، ہر وقت روضہ کی زیارت، ہر وقت آقا علیہ السلام کو سلام، ہر وقت رسول اللہ کی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں، ہر وقت حضور انور علیہ السلام کے نام پر درود ہے، ہر وقت طواف ہے، ہر وقت عمرہ ہے، ہر وقت حج کی تیاریاں ہیں، ہر وقت اذان ہے، ہر وقت نماز ہے، ہر وقت صدقے ہیں، زکات ہیں، مہمان نوازیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ جہاد ہے، فریضہ ہجرت ہے، تمام چیزوں پر عرب کو اللہ زندگی عطا فرمائے۔ وہ حضور انور کی سیرت کا تعارف کرواتے ہیں 12 مہینے، اس کو سیزن کا نام مت کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ ربیع الاول حضور کے سیزن کا نام رہ جائے، باقی 11 مہینے بھول بھلا کے ادھر ادھر ہو جائیں۔ حضور کا سیزن 24 گھنٹے ہے، 12 مہینے ہے، پوری زندگی ہے، ہر لمحہ ہے، ہر سیکنڈ ہے، ہر ایک تصور ہے، حضور کا سیزن ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی زندگی میں دیکھو، کوئی ایک منٹ بتاؤ، کوئی ایک لمحہ بتاؤ، کوئی ایک دن بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے بغیر یہ صحابی رہ سکتا ہے؟ غار میں میٹھا چشمہ، جنت کا ابو بکر صدیق کو پلا دیا گیا، اور غلام حضرت ابو بکر صدیق کا تمام خبریں لا کر شام کو دیتا ہے، اسما بنت ابی بکر 3 دن تک میرے نبی کا ناشتہ بناتی ہیں، حضور کا کھانا بناتی ہیں، روٹیاں بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، سفر راہ ساتھ رکھتی ہیں، سارا نظام چلتا ہے، غار ایک ہے، نظام اس میں ہے، غار سور اس کا نام ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ پوری غار جنت میں میرے ساتھ جائے گی، پوری غار۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں وہاں جاؤ تو غار میں بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اوپر چلو، چلو رہو، کچھ دیر ٹھہرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار کا یہ عقیدہ رکھ کر جاؤ کہ ریاض الجنہ میں اگر رب آپ کے پاؤں لگائے گا تو انشاءاللہ آپ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اور غار سور میں آپ کے پاؤں لگیں گے تو انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سفر بڑھتا ہے، غلام آپ کو خبریں دیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن فہیرہ، حضرت ابو بکر صدیق کے غلام، ان کا بھی انتخاب کر لیا کہ یہ ہمیں کسی اور راستے سے لے کر جائیں جو کہ مشہور راستہ نہ ہو، تاکہ اللہ رب العزت کے اندر، نظام کے اندر ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ سفر نبی علیہ السلام کا اس غار سور سے آگے بڑھتا ہے، غار سور کا بھی ایک خوبصورت نقشہ آج بھی موجود ہے جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، غار حرا کا بھی ایک نقشہ موجود ہے، اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جائے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم رکھے جائیں وہاں پر اللہ ہمیں لے جائے، انشاءاللہ جہنم حرام ہوتی ہے وہاں پہ، جہنم حرام ہوتی ہے۔ اور غار حرا کے اندر حضور اکرم علیہ السلام کا رہنا، غار سور میں حضور کا رہنا، ابو بکر صدیق کا ساتھ رہنا، عامر بن فہیرہ کا ساتھ چلنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نوازنے سے، نوازشوں سے، اللہ کی عنایات سے آتی ہیں، کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ جب کافروں کو پتا چلا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرفت نہیں ہو سکی, وہ چال چلی گئی کہ جاؤ اس نبی کو تلاش کر کے لاؤ, 100 اونٹ ہم انعام کے طور پہ دیں گے. اور آج بھی امت مسلمہ کے رسول اکرم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والی امت, مجاہد علماء, طلباء, حفاظ, نمازی, ان تمام کی خاطر بھی وہ یہودی اس وقت سے ہمارے نبی کے پیچھے چلا تھا اور آج رسول اللہ کی امت کے پیچھے چل پڑا ہے کہ جاؤ ان اہل حق علماء کی زبان بند کر دو, ان کو مار دو, ان کو قتل کر دو, ان کے مدرسے بند کر دو, ان کی مسجدیں ختم کر دو, ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے. کہیں لے چکے, کہیں کھا چکے, کہیں کھا کے مر چکے, کہیں کھا رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو نبی کے پیچھے چلے گا یہ دشمن اس کے پیچھے آئے گا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, یہودیوں کو بھی نکالو, عیسائیوں کو بھی نکالو, جزیرہ عرب میں ان کو مکان نہ دو, ان کو پلاٹ نہ دو, ان کو رہائش نہ دو, ان کو دکان نہ دو, ان کو ہوٹل نہ دو, ان کو کوئی چیز نہ دو. اور حضرت عمر بن خطاب نے آخری یہودی تک سب کو جلا وطن کر دیا, اور جو زمینیں ان کے پاس تھی وہ ساری کی ساری ان سے لے کر مال میں شامل کر دی, بیت المال میں ان کو داخل کر دیا گیا. آج بھی امت مسلمہ کے پیچھے وہ طبقہ موجود ہے جو میرے آقا علیہ السلام کو پکڑنے کی خاطر اس وقت وہاں پہ اعلان کر چکا تھا 100 اونٹ انعام کے طور پہ دینے کا. کہتے ہیں سفر جب شروع ہو گیا, سراقہ بن مالک جو نبی علیہ السلام کا اس وقت دشمن تھا, گھڑ سوار تھا, نجومی تھا, فال نکالنے والا تھا, ان تمام چیزوں کا ماہر ترین شمار کیا جاتا تھا, اس نے اپنے گھوڑے کو تیار کر کر میرے آقا علیہ السلام کا پیچھا کیا. پورے عرب کا معتمد تھا, کافروں کا اس پہ اعتماد تھا, منافقوں کا اس پہ اعتماد تھا, ہر چیز تھی, کردار بھی تھا, ہنر بھی تھا, سب کچھ تھا. میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لے کر جس وقت وہ چلا, اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ اس سے آگے سراقہ کی عزتیں عظمتیں جو میرے نبی علیہ السلام کا دشمن بن کے چلا, لیکن اللہ جب دلوں کو پھیرتے ہیں اس نبی کے تحفظ کے لیے, سراقہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہجرت کے سفر میں جو کردار نبوت نظر آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اللہ ہمیں وہ عقیدت, وہ محبت, وہ جستجو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے جان مال تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی کے نام پر, ذات پر, سیرت پر, صورت پر قربان ہوتی چلی جائیں. آگے چل کر وہ حالات آ رہے ہیں, وہ واقعات آ رہے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ لمحات آ رہے ہیں جہاں امت مسلمہ خوشیاں منانے کی طرف جا رہی ہے. میں بار بار آپ سے پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی خوشی منانا یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے داڑیاں رکھے ہوئے, ٹوپیاں پہنے, گھر کی عورتوں کو پردہ کروائیں, یہ تمام چینجنگ کریں, سودی اکاؤنٹس ہیں ان کو ختم کریں, انشورنس میں شامل ہیں ان کو ختم کریں, کوئی کسی سے بددیانتی ہے, جھوٹ ہے, ان تمام چیزوں سے توبہ کریں, اللہ کے نبی کے سچی امتی بن جائیں تاکہ اس مجمع میں ہمیں ہر بندہ رسول پاک علیہ السلام کا امتی حقیقت میں بنتا ہوا نظر آ جائے. یہ خوشی ہے, ایسی خوشی کے موقع پہ ہمارے نبی علیہ السلام راضی بھی ہوں گے, سمجھے. ورنہ ان جھنڈیوں کی, ان روشنیوں کی, ان عطروں کی, خوشبوؤں کی, عرقوں کی, چادروں کی, کپڑوں کی, پیسوں کی, نظر و نیاز کی میرے نبی علیہ السلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے درجے بلند, بلند سے بلند تر اور بلند ہوتے جا رہے ہیں, اور ساری چیزیں میں تو کہتا ہوں صرف فرشتے جو اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نبی علیہ السلام کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. ہماری نماز درجے کو بلند کرے گی, قرآن بلند کرے گا, داڑھی بلند کرے گی, ٹوپی بلند کرے گی, پگڑی بلند کرے گی, صدقہ بلند کرے گا, سچ بلند کرے گا, حلال رزق بلند کرے گا, دیانت داری بلند کرے گی, امانت داری بلند کرے گی. کسی کے گھر میں بے پردہ عورت با پردہ بن جائے گی, کسی کے گھر کے اندر فحاشی اور یانیت, موسیقی, یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گی, یہ نبی کے درجات کو بلند کریں گے. یہ جھنڈیاں, یہ لائٹیں, یہ روشنیاں, یہ بلب, یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کو روشن نہیں, اللہ کے نبی تو سورج سے اونچے ہیں, چاند سے اونچے ہیں, کائنات کی تمام روشنیوں سے اونچے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی لائٹ ہے ساری ایک طرف کرو تو رسول پاک علیہ السلام کے روضہ میں اس سے لاکھوں گنا زیادہ لائٹ موجود ہے انشاءاللہ. اس لیے یہ مت سمجھے کہ ہم یہ روشنیاں کر کے نبی کو خوش کریں گے, نہیں, اللہ کے نبی زیادہ روشنی سے منع کرتے. چراغ جل رہا ہے, سونے لگے ہیں, بند کر دو. پڑھ لیا ہے, بند کر لو. روٹی کھا لیا ہے, بند کر لو. ساری چیزیں ہیں تو بند کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع کرتے تھے. اور آج امت صرف چراغاں کر کے, فائرنگ کر کے, جھنڈیاں لگا کے, واہ واہ کر کے, نعرے لگا کے, جلسے نکال کے, جلوس نکال کے نبی کو خوش کرتی ہے اور باقی 11 مہینے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن سے, اپنی عقل سے, اپنے علم سے, اپنے تجربے سے, اپنی ذات سے اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے, آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز کہ اپنے آپ کو بدلو. ان چیزوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہ ہمارے نبی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی کو اعمال امت کی ضرورت ہے. اللہ میری امت کو میرے سامنے لا اور میری امت مجھے سرخرو کرنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.